جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ نے چاہا تو بروز بدھ یا بروز جمعرات سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور رمضان المبارک کی بہاریں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک امن و سلامتی اور عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جو احکامات بیان کیے گئے، آج ہم انہیں جو ہے وہ زیر بحث لے کر آئیں گے، اگرچہ کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو پہلے ڈسکس کیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ جب بھی رمضان کا موقع آتا ہے اور اس بات کی ضرورت پیش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے متعلق بنیادی احکام جانیں، تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں 183 سے، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر جو آپ اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جی، آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔
اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔
رمضان کا مہینہ جس پہ قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔
محترم ناظرین اکرام، جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو 10 شعبان المعظم 2 سنہ ہجری کو رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر ہر ماہ 3 روزے یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے فرض ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تو جو باقی روزے فرض تھے ان کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تو دیگر امتوں پر بھی روزے فرض تھے لیکن ان کی نوعیت اور ان کی جو تفصیل ہے وہ جدا گانا ہوا کرتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں روزے کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں حرام چیزوں سے رک جانے کو۔ بندہ جب حرام چیزوں سے رک جاتا ہے تو وہ پرہیزگاری کے راستے پر آتا ہے۔ روزہ ہمیں رک جانا سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں عاقل و بالغ، غیر مسافر یا جو عذر نہ رکھتا ہو ان پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ ان کے لیے رمضان میں دن کے وقت جو ہے وہ روزے کی نیت سے تمام شرائط کے ساتھ بھوکا پیاسا رہنا واجب ہے، کھانے سے رکنا واجب ہے، پینے سے رکنا واجب ہے، اور دیگر جو احکامات ہیں اس سے رکنا واجب ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں رکنا سکھاتا ہے، امساک سکھاتا ہے، ٹھہراؤ سکھاتا ہے، جو ہماری چاہتیں، ہماری خواہشات اور جو ہمارے دل کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس طرف بڑھیں اس طرف بڑھیں، ہمیں وہاں رکنا سکھاتا ہے کہ نہیں، یہ حلال نہیں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ رمضان کے مہینے سے ہم پریکٹیکلی طور پر جو ہے ان چیزوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون جو فرمایا گیا، اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان ایک مشق ہے، ہم سب کے لیے مشق ہے، ہم اس سے اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، اپنے آپ کو ستھرا بناتے ہیں، اور پھر اس بات کی بھی ضرورت رہتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ روٹین جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی وہ برقرار رہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے 184 نمبر آیت مبارکہ، اس میں کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ فرمایا گیا ایام معدودات، کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ گنتی کے فرض ہیں، چاند جو ہے وہ 29 کا ہوا ہے تو 29 روزے فرض ہوں گے، مہینہ 30 کا ہے تو 30 روزے فرض ہوں گے۔ تو جو رمضان کے روزے ہیں اس کی تعداد بتا دی گئی اور وہ رکھنے ہیں، اس کی شرائط جہاں پائے جائے گی اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا گیا فمن کان منکم مریدا، البتہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ اب یہ جو دونوں لفظ ہیں بڑی تفصیل طلب لفظ ہیں۔ مریض سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جناب سے ہلکا سا نزلہ ہوا اور وہ روزہ چھوڑ دے، اسے ایک روٹین کا سر کا درد ہے وہ روزہ چھوڑ دے، نہیں، بلکہ مرض سے مراد ایسی شدت کا مرض ہے کہ جس مرض میں روزہ رکھنے کی بندہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا ہوتا نا انجیکشن لگتا ہے بعض لوگوں کو، تو انجیکشن سے کتنی تکلیف ہونی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ انجیکشن پہاڑ بن جاتا ہے، اور جناب انجیکشن کیا لگ گیا جیسا کہ انجیکشن نہ ہو گولی ہو، تو وہ اتنا خوف اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ وہ ایک انجیکشن کی سوئی ان کے لیے پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو روزے کا معاملہ بھی یہی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مطلب شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان پہلے سے ذہن بناتا ہے جناب ٹھیک ہے رمضان میں تو شیطان بند ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تو بند نہیں ہے، بندہ پہلے سے ذہن بناتا ہے کہ میں نے رکھنا ہے یا میں نے نہیں رکھنا۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں رمضان میں روزہ کیسے رکھیں گے، بھوکے کیسے رہیں گے، یوں کیسے ہوگا، یوں کیسے ہوگا. اب وہ پھر جس کی نیت خراب ہو اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے مختلف طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ میں کیسے رکھوں، میں تو کام پہ آتا ہوں، میرا تو یوں مطلب کہ کافی ٹریولنگ ہو جاتی ہے، مجھے تو یوں ہو جاتا ہے، مجھے تو وہ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کی رعایت دی ہے قرآن پاک نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے مریض ہونے کے اعتبار سے اس نہج پر پہنچا ہو، اس جگہ پر پہنچا ہو کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہو. نہیں، مرض کی شدت دیکھی جاتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر بھی بلا وجہ جو ہے مریض کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. ڈاکٹروں کو بھی چاہیے مریض کی کیفیت دیکھے، مریض کس کیفیت میں ہے، مریض کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی جو رائے ہے آخرت میں اس کی پکڑ ہونی ہے. اگر وہ غلط رائے دے گا تو آخرت میں وہ ذمہ دار ہوگا، ایک گناہ پر معاملت کرنے والا کہلائے گا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً مریض روزہ رکھنے سے اس کا مرض اور بڑھے گا یا بہت شدت کی سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس صورت کے اندر مشورہ دے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہیں، اور کیا روزے کی جو نا حکمتیں ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بغیر سوچے سمجھے رائے دی جائے. لیکن جو مریض ہے بہرحال اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو جائے گا، روزہ تو معاف نہیں ہوگا، لیکن بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. ہمارے ایک مکالطہ پایا جاتا ہے کہ جو مریض ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ فدیہ دے گا. ایسا نہیں ہے، اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. جب صحت مند بندہ ہوگا، جب حالات سازگار ہوں گے، روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی تو روزہ رکھنا پڑے گا. ہر مریض کے لیے روزہ جو ہے روزے کا فدیہ نہیں ہے. روزے کا فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے ہے، اس کی تفصیل بھی کچھ دیر میں آیا چاہتی ہے. فرمایا گیا وہ علی سفر، یا پھر یہ ہے کہ تم سفر میں ہو. اب جو لوگ سفر میں ہوں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ روزے کی رخصت ہوتی ہے. سفر سے مراد 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، کسی سفر پہ جانا ہے کسی کو اور دن کے وقت نہیں نکلا، وہ رات کو ہی نکلا ہے مثال کے طور پر، یا وہ اب سفر میں کنٹینیو، تو وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا رکھے گا، اور چاہے تو روزہ رکھ لے. فرمایا گیا فائدت من ایام اخر، مریض نے اگر روزہ چھوڑا ہے، مسافر نے اگر روزہ چھوڑا ہے، تو اسے بعد میں قضا رکھنی ہے. یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ فدیہ دینا ہے. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے. وللذین یطیقونہ، اور جو لوگ طاقت ہی نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کا صحیح ہونا، صحت مند ہونا، طاقت کا واپس آنا اب عادتاً ممکن نہیں ہوتا. جب بالکل بڑھاپے کی اس دہلیز پر پہنچ جائے کہ اب صحت واپس نہیں آنی، اور اب بالکل مطلب آخری جو ایام ہوتے ہیں بندے کے، جو زندگی کے آخری سال ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو اس میں بھی فٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں بہت لاغر، بہت کمزور ہو جاتے ہیں، بیڈ پر آ جاتے ہیں. ان کے واپس آنے کے، یعنی واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی صحت کے واپس آنے کے چانس نہیں ہوتے. تو ایسے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. اب یہ لوگ بھی اگر صحت مند ہو جائیں تو ان کو قضا رکھنی پڑے گی، اگرچہ کہ فدیہ ادا کر چکے ہوں. تو فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ فدیہ ادا کریں گے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، روزہ رکھنے میں فوائد ہی فوائد ہیں اگر تمہیں اس کا پتہ ہوتا. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 185. آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. وبینات من الہدی، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ومن کان مریضا، جو مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، وعدت من ایام اخر، تو پھر قضا رکھے گا دوسرے ایام میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالی جو چھوٹ دے رہا ہے تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر سختی نہیں چاہتا، ولتکمل العدہ، اور رمضان کے روزوں کی جو گنتی ہے وہ گنتی پوری کرو، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور تم حق گزار ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی مبارک رات ہے، یعنی 27 رمضان المبارک کی رات، کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر مکمل جو قرآن ہے وہ نازل فرمایا، تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اب ایک اور چیز جو بیان ہوئی کہ اصل چیز ہے مہینے کو پانا، تو جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب روزے کے اندر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو بعض لوگوں کو پیش آتے ہیں، سب کو پیش نہیں آتے، خاص طور پر جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز کا، مثال کے طور پر کسی ملک کے اندر سے وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہنچے تو ان کے تو 28 روزے بن رہے ہیں، لیکن جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں بھی رمضان موجود ہے، تو 28 روزے انہوں نے رکھے ہیں، تو جہاں پہنچے ہیں رمضان موجود ہے تو روزے رکھنے پڑیں گے، ظاہر بات ہے۔ اس آیت مبارکہ نے ہمیں بیان کر دیا اصول کہ جو رمضان کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ 30 روزے رکھ کر آ رہا ہوتا ہے اور جہاں پہنچتا ہے وہاں ابھی 30واں روزہ ہوتا ہے، یہ 30 رکھ چکا ہوتا ہے، یہ ایک جدا گانا مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں اس کی گنتی پوری نہیں ہوئی تو وہاں تو بہرحال روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اس بات میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 187 میں روزے کے حوالے سے مزید بھی کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، کہ اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورت کے قریب جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ افطار کے بعد، افطار ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ عشاء کی نماز ہو گئی، اب عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اب جو ہے ازواج کے قریب جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی رمضان کی راتوں میں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی سے غلطی ہوئی اور جس بات سے منع کیا گیا تھا وہ کام کر بیٹھے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے چونکہ دن کی بھی پابندی، رات کی بھی پابندی، اور کھانا پینا بھی محدود مدت کے لیے اس کی اجازت دینا، تو اس میں دشواری تھی، اس میں مشکلات تھیں، اللہ رب العزت نے مزید آسانیاں عطا فرمائیں۔ تو دو آسانیاں یہ بیان کی جا رہی ہے، پہلے سے یہ بیان کی جا رہی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ جو رمضان کی راتوں میں بھی منع کیا گیا تھا ازواج کے قریب جانے سے، یہ پابندی اب ہٹا دی گئی ہے۔ آگے فرمایا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، جو غلطی جس سے واقع ہوئی اللہ رب العزت نے اس غلطی کو معاف فرما دیا، فالآن، اب باشروہن، جو پابندی لگائی گئی تھی ازواج کے تعلق سے وہ ختم کر دی گئی ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اور فرمایا گیا، اب دوسری پابندی تھی، ایک دوسری جو پابندی تھی وہ یہ تھی کہ رات کے وقت محدود مدت میں کھانے پینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. یعنی اجازت سے مراد یہ تھی کہ افطار کے وقت جو کھایا پیا ٹھیک ہے، اب عشاء کے بعد کھا پی نہیں سکتے تھے. تو دوسری آسانی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، یعنی ابتدائے اسلام کے اندر یہ پابندی موجود تھی. پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، اب تم کھا پی سکتے ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو. طلوع فجر جب ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو الخیط الابیض اور الخیط الاسود دو الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے، یعنی دن اور رات کے یہ ملاپ کا وقت ہوتا ہے. تو ملاپ کا یہ وقت ہوتا ہے اور اس ملاپ کے وقت کو جو ہے خیط ابیض اور خیط اسود سے تعبیر کیا گیا. مزید بھی اس کے تحت بہت سارے نکات بیان ہو سکتے ہیں، لیکن میں فقہی نکات پر ہی فوکس کر رہا ہوں. تو اب اس کا واقعہ بھی یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آئے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد. ان کا نام سرمہ بن قیس تھا. جب گھر آئے تو افطار کا وقت ہوا، ان کی آنکھ لگ گئی، بمشکل پانی وغیرہ پیا ہوگا انہوں نے، آنکھ لگ گئی. تو اب وہ وقت ختم ہو گیا جس میں کھا پی سکتے تھے، پورا دن بھوکے پیاسے رہے، روزے سے تھے. اب وہ جو قلیل وقت ملا ہوا تھا کہ اس میں کھانا ہے، اس وقت میں بھی نہیں کھا سکے، پوری رات بھوکا پیاسا ہو کر گزاری. اگلا دن جو ہے وہ کام پر چلے گئے اور کام پر بھی جو ہے نڈھال ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اس پر جو ہے پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی کہ بندہ جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے، اور رات کے تعلق سے جو پابندی ہے وہ پابندی ختم کر دی گئی. آگے بڑھتے ہیں. اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے ارشاد ہوتا ہے ولا تباشرهن وانتم عاکفون في المساجد. رمضان کے اندر چونکہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، اعتکاف کے آداب بیان کیے گئے کہ اعتکاف میں بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے، یعنی مردوں کا جو اعتکاف ہے مساجد میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اپنی ازواج کے قریب جائے. تلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں روزے کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، یہ احکامات جو ہیں تمہارے گرد ایک دائرہ ہیں، شریعت کی ایک حد بندی ہے. فلا تقربوها، اور شریعت کی جو حد بندی ہے اس کو کراس نہیں کر سکتے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ رب العزت اپنی جو نشانیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پرہیزگار ہو جائیں. تو محترم ناظرین کرام، یہ ان آیات مبارکہ میں ہم نے رمضان کے حوالے سے جو ایک تاریخی تسلسل تھا کہ ابتدائے اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا احکامات تھے، پھر کیا آسانیاں دی گئیں، وہ احکامات ختم ہوئے، اور اب ہمارے لیے کیا احکامات ہیں. روزہ جو ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے کن احکامات پر اسے عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. روزہ جو ہے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، مباشرت سے ٹوٹتا ہے. روزہ جو ہے معدے میں کوئی چیز اگر جاتی ہے منافذ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، حلق کے ذریعے، اور بھی منافذ کی تفصیل ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ روزہ توڑ دیتی ہے. تو اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے روزہ کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں. اچھا، یہ باتیں بعض اوقات ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان سال بعد آتا ہے ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو دہرا لینا چاہیے. قبلہ امیر اہل سنت کی بہت ہی مارکہ تارہ کتاب ہے رمضان مبارک کے حوالے سے، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس کے اندر آپ جہاں فضائل کو سیکھ پائیں گے، جہاں رمضان کے آداب کو سیکھ پائیں گے، وہیں پر آپ کو بڑے آسان الفاظ میں روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزیں روزہ مکروہ کر دیتی ہیں، یہ باتیں بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اور رمضان کے حوالے سے بندے کے ذہن میں غلط فہمیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، ارے جناب اس سے ٹوٹ جائے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا، اس سے ٹوٹ جائے گا. تو اس حوالے سے مدنی چینل پر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا پچھلے سال کہ بھئی تقریباً 19 یا 20 غلط فہمیاں بیان کی تھیں کہ بھئی یہ غلط فہمیاں ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا روزے کے حوالے سے جو کانسیپٹس ہیں یہ غلط ہیں. محترم ناظرین کرام, رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بطور خاص جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ جو ہے دور کا اہتمام فرماتے رمضان مبارک کے مہینے میں. تو یہ مہینہ, اس مہینے کے اندر قرآن سے جو کی طرف لگاؤ ہے بڑھ جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم قرآن سنیں, قرآن کے احکام سنیں. تو قرآن پاک پر تو کئی اعتبار سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, جیسا کہ یہ پروگرام ہے, صرف احکامات بیان ہوتے ہیں. کچھ پروگرام وہ ہوتے ہیں جس میں شان نزول بیان ہوتا ہے, کچھ پروگرام وہ ہوتے ہیں جس میں سلسلہ وار جو ہے وہ تفاسیر بیان ہوتی ہیں. لیکن رمضان مبارک میں خصوصی پروگرام میں لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے, اور اس پروگرام کا نام ہے کامیاب زندگی کے قرآنی اصول. وہ پرنسپلز, وہ اصول کیا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے جن پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب ذرا دیکھیے ہم رمضان مبارک میں اس پروگرام میں کیا دیکھیں گے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
زندگی کے طویل سفر میں کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے.
ایک مسلمان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا ضروری ہے, لیکن آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیاوی کامیابی پر ہے.
یہ ہے کامیابی, یہی سائبان.
قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں ایسے اصول عطا کیے ہیں.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
اگر ہم اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے.
ایک ایسی زندگی جس میں سکون ہو,
ایک ایسی زندگی جس میں نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع ہوگی,
ایک ایسی زندگی کہ انسان جس میں ہدف تک پہنچتا ہو,
ایک ایسی زندگی جس میں اللہ کی اطاعت ہوگی.
یہ ہے کامیابی, یہی سائے.
قرآن کریم فرقان حمید نے کامیاب زندگی کے جو اصول بیان کیے ہیں, آخر وہ اصول کیا ہیں؟ بیان کرنے کے لیے مندی چینل پیش کر رہا ہے ایک خصوصی پروگرام کامیاب زندگی کے قرآنی اصول.
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے, پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے, یا رب تو جذبہ دے.